بھر دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے ذریعے سے وہ تمام وسائل فراہم کیے ہیں جس کے ذریعے سے انسان کمال پر پہنچ سکے, زندگی کے مقصد, زندگی کے ہدف پر پہنچ سکے. پروردگار کے اوصاف میں سے ایک صفت اس کی حکمت ہے. حکمت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صاحب حکمت ہو, جس کے اندر یہ صفت پائی جائے, وہ کوئی کام ابس انجام نہیں دیتا, بلا سبب انجام نہیں دیتا. لہذا بچوں میں اور بڑوں میں ایک فرق ہوگا, وہ یہ کہ بچے کھیل کود میں کام انجام دیں گے اور بڑے ظاہر کھیل کود میں کام انجام نہیں دیں گے. اب یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ جسمانی طور پر بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ذہنی طور پر اسی بچپنے کے اندر مشغول رہتے ہیں. مثال کے طور پر کچھ کام ہم لوگ غیر ارادی طور پر کھیل کود کے انجام دیتے ہیں. فرض فرمائیے, کیا عرض کروں, مثلا کسی کی عادت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں مثال کے طور پر کوئی کھیل کھیلتا رہتا ہے, یا یوں ہی گاڑی سے کھیلتا رہے, یا سر کے بالوں سے کھیلتا رہے, یہ ابس افعال ہے. شاید یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شیطان کا کہ اس سے انسان کو بے ہدف زندگی کی طرف لے کر جائے. لہذا آپ کبھی عرفا کی زندگی میں ابس اعمال نہیں دیکھیں گے, مثلا کوئی عارف اس قسم کی حرکتیں کرتا نظر نہیں آئے. کیوں ایسا ہے؟ ان لوگوں کی شخصیتوں میں ٹھہراؤ کیوں ہے؟ کیونکہ اپنے ہر عمل کے اوپر غور کر رہے ہوتے ہیں. مثلا یہ کام کیوں انجام دیں؟ کوئی عارف ابس افعال انجام نہیں دے گا, کوئی فقیر عالم آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جو ابس افعال انجام دے. حتی تسبیح کے ساتھ جو ورد کرنا ہے, اگر سنجیدگی کا ورد نہ ہو تو تسبیح یہ بھی نظر نہیں آئیں گے آپ کو, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہی کہ آپ تسبیح لے کے گھومیں, اس کا مطلب ہے یہ ایک ابس پہ, اس کو انجام نہیں دینا چاہتے. تو یہ لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر انتہائی حساس ہیں کہ کوئی فعل ابس انجام نہ پائے, کوئی حرکت ایسی نہ ہو. زندگی کے بڑے مقصد کے اندر کبھی بھی آپ کوئی بے ہدف کام انجام نہیں دیتے. اچھا, جو شیطانی نظام ہے یہ معمولاً ایسا ہے کہ زندگی بے ہدف گزرے. شیطانی نظام کی ایک خاصیت یہ ہے کہ بے ہدف گزرے زندگی. مثلاً میوزک, آپ مجھ سے اگر کوئی پوچھے میوزک کے نقصانات کیا ہیں, کہوں گا کم از کم ایک نقصان یہ وقت کو بے ہدف گزرواتی ہے, وقت بے ہدف گزرے. اچھا, یہ جو عادت ہم لوگوں کو ہے کہ کچھ نہ کچھ گھروں میں بجتا رہے, اور انتہائی معذرت کے ساتھ محرم میں نوحے اور عام دنوں میں گانے, دونوں ایک مقصد کے تحت ہیں. کیا کہ زندگی کی کوئی مقصدیت نہیں, ورنہ آئے نوحے واقعہ اس لیے ہوتے ہیں کہ کچھ چلتا رہے, اس میں اور بے ہدف کام میں کیا فرق ہے؟ یعنی کہ نہیں, نوحے کا ایک تقدس ہونا چاہیے, نوحے کا ایک وقار ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معاشرے کے اندر اسٹینڈرڈس کے غلط ہو جانے کی وجہ سے نافذ ہو گئی ہیں. بے ہدف زندگی, بے ہدف افعال, ورنہ ہم سمجھتے ہیں نوحے کا ایک ہدف ہے, نوحے کا ایک مقصد ہے, ایک شعور ہے. نوحہ انسان کو سید الشہداء کے غم کی طرف لے کر جائے. بس نوحہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ مثال کے طور پر یوں ہی وقت گزارنے کے لیے کوئی چیز چل رہی ہے, یہ تو شاید انتہائی پست استعمال ہو گیا. اسی طریقے سے مثلا لوگ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کہیں پر تلاوت قرآن لگی ہو اس خاطر کہ کوئی آواز آنی ہے, اس بات کی قائل نہیں ہے. فرماتے ہیں قرآن کریم نے کہا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, صحیح لفظ میں خبر یہی کہ جب بھی قرآن قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو. اگر میں فاستمعوا له اور سمجھ ذہن میں شبہ ہے فاستمعوا له فاستمعوا له تو غور سے سنو, وہ انصتو اور اس سے نصیحت حاصل کرو. اتنا غور سے سنو تو اس سے نصیحت حاصل کرو. اب ہمارے یہاں یہ بھی نہیں, جو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گڑبڑ نظر آ رہی ہے یہ در حقیقت ایک بڑی گڑبڑ پر نشاندہی کر رہی ہے, ایک بڑی بیماری کے اوپر نشاندہی کر رہی ہے. جس طرح بالکل ڈاکٹرز ایسے ہی کرتے ہیں, ایک مریض کو لیتے ہیں, اس کے سمٹمس معلوم کرتے ہیں, اس کی علامتیں کیا ہیں, علامتیں معلوم کرتے رہتے ہیں, معلوم کرتے رہتے ہیں, کبھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان علامتوں کے پیچھے کوئی بڑی بیماری نہیں ہے, چھوٹی موٹی بیماری ہے. کبھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ان چھوٹی چھوٹی علامتوں کے پیچھے کوئی بڑی بیماری ہے. یہ جو معاشرے کے اندر چھوٹی چھوٹی بظاہر کم نقصان دہ علامتیں ہیں ان کے پیچھے بڑی بیماری ہے, اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا ہدف ہمارے لیے بہت سنجیدگی کے لیے مقام پہ نہیں پہنچا. ہم نے زندگی کے ہدف کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں سوچا ہے. اچھا, یہ مشکل تقریباً سمجھ لیجیے اکثر معاشرے میں یہی مشکل ہے. زندگی گزرے جا رہی ہے, محنت بھی کر رہے ہیں, شاید پریشانیاں بھی اٹھا رہے ہیں اس کی راہ میں, لیکن اگر پوچھے مقصد کیا ہے, مقصد کوئی بہت زیادہ واضح نہیں ہے. اب خدا نمتال سے ہم مثلا قرآن کریم کے اندر دیکھنا چاہیں مقصد حیات کیا ہے, زندگی کا مقصد کیا ہے. بہت ساری چیزیں جو چھوٹے چھوٹے اہداف کے لیے کہی جا سکتی ہیں لیکن اصل مقصد نہیں بنے گی. اب دیکھیے چند جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور یہاں تک کہ پھر ایک بڑے مقصد کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد والے مثال کے طور پر ایک طالب علم, طالب علمی کا دور ہے, کوئی پوچھے زندگی کا مقصد کیا ہے, ذہن بھی اتنا زیادہ تیار نہیں ہوتا. مثلا شاید وہ یہ کہے گا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, گرچہ مجھے شک ہے کہ ہمارے یہاں کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا. مجھے تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سب ایک ہی ہدف ہے, اور وہ یہ کہ کسی طریقے سے زیادہ پیسے والی نوکری حاصل کرنا, اور کوئی ہدف نظر نہیں آتا. مثلا جب ڈاکٹر بنتے تھے تو کہتے تھے انسانیت کی خدمت, وہ بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر بننے کے بعد وہ کتنی خدمت کرتا ہے, کیا حشر کرتا ہے. مثلا اس زمانے میں تو چلو بہانے کے طور پر بھی کہہ سکتے تھے انسانیت کی خدمت. اب آپ کوئی پوچھے آج کے زمانے میں مثلا جو رائج ترین علوم ہے وہ سی اے اور ایم بی اے, اس کو کون سی انسانیت کی خدمت ہے؟ مثلا چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے بعد آپ ملٹی نیشنل کمپنیز کے بڑے بڑے اکاؤنٹنٹ بن جائیں گے, وہ جو فسق و فجور مچا رہے ہوں گے اس کے سارے حساب کتاب آپ سنبھال رہے ہوں گے, یہ انسانیت کی خدمت ہے؟ کون سی انسانیت کی خدمت؟ ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یعنی جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے پیچھے کوئی نہیں ہے, ڈگریوں کے پیچھے, ڈگریوں کے بھی اس لیے پیچھے ہیں. مثلا ڈگری بھی ڈگری ہونے کے ناطے محبوب نہیں ہے, ڈگری بھی اس کے پیسے میں وزن زیادہ ہے اس ناطے محبوب ہے. آج آپ ایسا کیجئے کہ کوئی ایسا کام ہو جائے کہ سوشیولوجی میں سب سے زیادہ تنخواہ ملتی ہو, پوری دنیا سوشیولوجی پڑھنا شروع کر دے گی. کل تک میڈیسن کی اتنی قدر تھی, آج پتہ چل رہا ہے کہ میڈیکل کالجز کے اندر 80% لڑکیاں ہیں, 20% لڑکے ہیں. فیوچر کیا ہے؟ فیوچر یہ کہ آپ کے پاس جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کو وزٹ کرنے جائیں گے 5 میں سے 4 ڈاکٹر لیڈیز ہوں گی. پہلے ہمارے ساتھ مصیبت یہ تھی کہ جب کوئی خاتون ڈاکٹر کے پاس جاتی تھیں تو یہ سوال ہوتا تھا کہ نامحرم کو بدن دکھانا جائز ہے یا نہیں ہے. اب الٹا ہونے والا ہے کہ جب مر جائے گا تو 5 ڈاکٹر میں سے 4 لیڈی ڈاکٹرز ہوں گی. 80% خواتین آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں اس فیلڈ کے اندر؟ پہلے تو سارے مر جاتے تھے اس میں, اس میں پیسہ نہیں رہا ہے, اس میں پیسہ نہیں رہا ہے تو مردوں نے وہاں سے اس جگہ جانا شروع کر دیا لڑکوں نے جہاں پہ پیسہ ہے. اور وہ پیسے میرے دو تین فیلڈس بتائیں آپ کو, سی اے, ایم بی اے, کمپیوٹرس, یہ تین فیلڈس ہیں اس وقت. علم کے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے, سب ایک دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اچھا دولت کے پیچھے بھی کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دولت میں احترام رکھا ہوا ہے, دولت میں آسائش ہے. دو چیزوں کے پیچھے انسان بھاگ رہا ہے اس کا, ایک طاقت کے پیچھے, ایک آسائش اور لذت کے پیچھے. اس وقت انسانیت کی ساری دوڑ یا طاقت کے پیچھے ہے یا لذت کے پیچھے. اچھا پھر ہماری زندگی کا ہدف کیا بنا؟ میں نے نٹشل میں لا کے رکھ دیا آپ کی خدمت میں کہ ہم لوگوں کی زندگی کا جو اس وقت ہدف بنا ہوا ہے, یا طاقت حاصل کرنا ہے. اچھا اس طاقت کے نام بہت خوبصورت بناتے ہیں. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں احترام ہونا چاہیے, سوسائٹی میں احترام ہونا چاہیے. اب کوئی ذرا پوچھے کہ جو احترام اہل بیت کہتے تھے یہ وہی احترام ہے؟ نہیں, یہ وہ احترام نہیں ہے. آپ طاقت کو احترام کہہ رہے ہیں. لہذا جو بڑے بڑے محترم اس سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ دنیا کے کرپٹ ترین اور فاسد ترین لوگ ہیں اس وقت, اور ان کو لوگ کہہ رہے ہیں قابل احترام ہیں, ریسپیکٹڈ سٹیزن کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں ریسپیکٹڈ سٹیزن؟ معمولاً اتنا اپنی شخصیت کے اندر پست ہوتا ہے کہ وہ احترام کا نام اس کے ساتھ لگنا غلط ہے, لیکن اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ریسپیکٹڈ سٹیزن. تو دنیا یا طاقت کے پیچھے بھاگ رہی ہے جس کو ہم احترام کا نام دیتے ہیں, یا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہے جو اصل میں لذت کا سبب ہے. لہذا اصل میں لذت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بس دو. اور اب طاقت کو بھی انالیسس کریں نا, تو طاقت بھی ایک لذت ہے, طاقت بھی ایک لذت ہے. ہم نے جب پہلے انسان کے اندر موجود قوتوں کا تجزیہ پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں مختلف کتابوں کی مدد سے, تو اس میں عرض کیا تھا کہ انسان میں تین قوتیں ہیں, ایک قوۂ شہویہ, ایک قوۂ غضبیہ, ایک قوۂ وہمیہ. یہ جو طاقت ہے یہ اصل میں لذت ہی ہے, اور یہ بس بنابراہ قوۂ شہویہ کا حصہ ہے. بس پوری دنیا لذتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, پوری دنیا لذتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. یا وہ لذت دولت کی ہے, یا وہ لذت طاقت کی ہے, یا وہ لذت شہرت کی ہے, ساری دنیا لذتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے. اچھا مقایسہ کیجئے گا کہ انسان بھی اگر لذتوں کے پیچھے بھاگے, جانور بھی یہی کرتا, جانور بالکل یہی ہے. آپ کبھی جانوروں کی نفسیات کے اوپر ڈاکومنٹریز دیکھیں تو یقین فرمائیے جانور کا بھی پورا مقصد صرف لذت ہے. اصل جانور کیا کرتا ہے؟ جانور شکم بھرتا ہے. جانوروں کے اندر اس بات پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ شکار کون اٹھائے گا, شکم بھرنے کے لیے ہوتا ہے نا. مثلا اگر ایک شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو جو بچا کھچا شکار ہوتا ہے وہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, جب دوبارہ خالی ہوگا تو آ جائے گا. بدقسمتی سے انسان اس سے زیادہ حریص ہے جتنے جانور حریص ہوتے ہیں. ایک شیر بھرے ہوئے پیٹ کے بعد شکار چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ چھوٹے جانور کھا لیں, انسان اپنا جھوٹا شکار بھی نہیں چھوڑتا, اس کو بھی سنبھال کے رکھتا ہے اپنے ساتھ. بس جانور سے زیادہ پست ہے, جانور سے زیادہ پست ہے اگر لذتوں کے پیچھے بھاگے. بس یہ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, جانور سے زیادہ پست ہے. جانور بھی یہی, جانوروں کے اندر جتنی بھی جنگ ہوتی ہیں یا شکم پر ہوتی ہیں یا شہوت پر ہوتی ہیں یا طاقت پر ہوتی ہیں. مثلا جانور دوسرے جانور سے لڑتا ہے شکار کے اوپر, جانور دوسرے جانور سے لگتا ہے کہ اس مثلا ریوڑ کے اندر جو مادہ ہے ان کے ساتھ کون زندگی گزارے گا. بندروں کی اصلی لڑائی اسی کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ کس مادے کے ساتھ کون زندگی گزارے گا, یا لڑائی ہوتی ہے ریوڑ کی نگہبانی کے اوپر, سربراہی کے اوپر. تو مثال کے طور پر ہاتھی ایک دوسرے سے لڑتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہاتھیوں کے ریوڑ کے جتھے کا مثال کے طور پر لیڈر کون ہوگا. اگر ہم انسان بھی انہیں تین پر زندگی گزار رہے ہیں تو برزخ میں بھی جانور ہو یا نہ ہو دنیا میں تو جانور ہو ہی, اور برزخ میں تو یقیناً پھر جانور ہے, یقیناً جانور ہے. کیونکہ برزخ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, علماء اخلاق کہتے ہیں کہ برزخ انسان کے اخلاق کا اظہار ہوتا ہے, جو اخلاق اس کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں اس کا اظہار برزخ میں ہوتا ہے. تو تین چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یا لذت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یا طاقت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, یا مثال کے طور پر شہرت کے پیچھے بھاگ رہا ہے. تینوں کے پیچھے جانور پر ہے. اب ہم لوگوں کے اب دیکھیے مختلف طریقوں سے انالیسس کیا جا سکتا ہے. سب ممکن کو یہ کہہ کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اور وہ اس طریقے سے ہے کہ بہت سادہ سی بات ہے, ہم عبادتیں بھی کرتے ہیں, عبادتیں بھی کرتے ہیں. جب عبادتیں کرتے ہیں تو نہ اس میں لذت ہے, نہ اس میں طاقت ہے, نہ اس میں شہرت ہے. اس کا مطلب ہے ہماری زندگی کا ہدف وہ تین نہیں ہے. صحیح ہے. اب ہمیں یہاں پہ ایک سوال پوچھنا ہوتا ہے, اگر وہ تین عبادت سے ٹکرائیں تو کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اگر وہ تین لذت طاقت شہرت عبادت سے ٹکرا جاتے ہیں تو ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ تو اب پہلے لذت آ جاتی ہے نا. اگر پہلے لذت نہ آتی ہوتی تو کس کو نہیں معلوم کہ نماز عشاء پڑھنا بہت اچھا کام ہے؟ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس وجہ سے کہ لذت ماری جا رہی ہے. دیکھیے کس کو نہیں معلوم کہ مثال کے طور پر خمس دینا واجب ہے, زکات دینا واجب ہے, اللہ کی راہ میں صدقہ دینا 700 گنا کا ثواب دلائے گا. معلوم ہے نا سب کو, کیوں نہیں دیتے؟ اور دیتے ہوتے تو معاشرے میں غربت کتنی ہے پھر؟ صرف ایک وجہ ہے, دولت کی محبت ہے جس نے پکڑا ہوا ہے. کس کو نہیں معلوم لوگوں کے سامنے تواضع اور انکساری سے پیش آنا اچھا ہے, پھر بھی جنگیں ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے ٹرسٹ کے اندر جنگ ہوتی ہے, مسجدوں پہ جنگ ہوتی ہے, ملکوں کے اوپر جنگ ہوتی ہے, دنیا کے اوپر جنگ ہو رہی ہے. یہ طاقت کی جنگ ہوئی ہے ساری. تو اگر کوئی یہ کہہ کہ نہیں ہماری زندگی کے یہ مقصد نہیں ہے, پھر زندگی کے مقصد نہیں تو معاشرے میں پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ لذت کے پیچھے عبادت قربان, طاقت کے پیچھے عبادت قربان, دولت کے پیچھے عبادت قربان, تو کیا زندگی کا ہدف کیا ہوگا پھر؟ یہی تین ہدف ہوگا. ہدف وہ چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ دوسری چیزیں قربان کر دیتے ہیں, وہ آپ کا ہدف ہوتا ہے. تو اگر یہ ہدف ہے تو یہ تو پھر حیوانگی ہے, یہ تو درندگی ہے. یا حیوانیت ہے یا درندگی ہے یا شیطانت ہے. اچھا مشکل یہ ہے کہ جب یہ تین چیزیں شروع ہوتی ہیں جو قوے شہابیہ کی ہیں تو غضبیہ خود بخود آ جاتی ہے. یہ تینوں قوے شہابیہ کی ہیں, یعنی دولت طاقت شہرت, تینوں چیزیں قوے شہابیہ کی ہیں. لیکن جو ان کے پیچھے بھاگتا ہے وہ خود بخود قوے غضبیہ کے ہاتھوں بھی شکار ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ جب دولت کے پیچھے بھاگتا ہے کوئی رکاوٹ بنتا ہے, خود بخود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تاکہ دولت تک پہنچے, غضب دکھاتا ہے, دشمنی کرتا ہے, قوے غضبیہ بھی اس کی نابود ہو گئی. اس کے بعد جب اس ظلم و ستم کے اندر آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے سامنے والا مقابلہ کر رہا ہے, اب اس کے خلاف مکاریاں کرتا ہے, اس کے خلاف جال بنتا ہے. یہ قوے وہمیہ کا استعمال ہے جو شیطان بناتی ہے. بس یہ انسان جانور سے شروع کرتا ہے, درندہ بنتا ہے, آخر میں شیطان بن کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ آج کی دنیا ہے. یہ جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس کا اختتام یہ شیطانت ہے. آج شاید اگر ہم کہیں کوئی شاید قبول نہ کرے, یہ دنیا شیطان پرستوں کی دنیا ہے, شیطان پرستوں کی دنیا. ابھی ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا تو ابھی ثابت نہیں کر پائیں گے, تو شاید آپ کے نزدیک یہ وزن کم ہو جائے گا کہ بھئی ہم نے بت پرست سنا تھا کہ مثلا مکہ کے لوگ بت پرست تھے, یا مثال کے طور پر فرعون جو تھا وہ اپنی پرستش کرواتا تھا, کیا شیطان پرستی بھی ہے؟ یہ دنیا شیطان پرستوں کی ہے, اور ہم اور آپ شیطان پرستوں کی اس دنیا میں اللہ کا نام لے کر زندگی گزار رہے ہیں, لیکن بدقسمتی سے بار بار شیطان پرستی کا شکار ہو رہے ہیں. اب ہم میں سے عقل مند کون ہوگا؟ ہم میں سے عقل مند سب سے پہلا کہ یہ کام کرے گا اس نظام کو پہچانے گا. خدا کے نظام کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ شیطان کے نظام کو پہچاننا, شیطان کا نظام پہچانے تاکہ خود بخود کی سمجھ میں آئے اس میں سے کون سا ہے جو شیطان نے ڈالا ہے اور کون سا وہ حصہ ہوگا جو خدا نے رکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کی زندگی کا ہدف ہی لذت طاقت شہرت ہے, دولت طاقت اور شہرت ہے, ہم نے آج کیا شیطان کا نظام ہے, اب آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. اب اپنے آپ سے پوچھتے رہیے کہ بھائی میری زندگی کا مقصد کیا ہے. آپ تعجب کریں گے کہ ہم میں سے اکثر نے اس بات پہ غور نہیں کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, جبکہ اس سے بڑھ کر کیا سوال ہو سکتا تھا. بھئی آپ ایک گھر میں بھی رہنے جاتے ہیں جہاں پر آپ نے فرض فرمائی 5-10 سال رہنا ہے, تو آپ یہ پوچھتے ہیں آگے کیا ہوگا, چلو 5 سال تو یہاں رہ لوں گا آگے کیا ہوگا. تو بھئی یہ زندگی 50-60 سال کی زندگی ہے, اس کے بعد لاکھوں سال کی زندگی ہے, اس میں کیا حاصل کرنا ہے اس کو طے کرنا. اور فی الحال میں عرض کر رہا ہوں جس چیز میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ شیطانت کا نظام. اب اس کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کہیں ایک جگہ سے شروع کرنا پڑے گا, کسی ایک جگہ سے شروع کرنا پڑے گا, اور وہ جگہ آپ کا اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. درود بھیجے گا محمد والا. اپنی ذات میں کنٹرول, محاسبہ اس کو بڑھا دیں. بار بار اپنے آپ سے پوچھئے یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس کا ہدف کیا ہے. خود بخود آپ کے سامنے پہلے یہ نظر آئے گا کہ بہت ساری جگہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا. کوئی بات نہیں, یہ بچے جو ہوتے ہیں یہ ان کا بٹھانا بھی بہت ضروری ہے, ان کو باہر نکالنا ہمارے لیے اتنا خطرناک نقصان ہے اس کو ہم تحمل نہیں کر سکتے. اس کا لیے ایک وہاں بٹھا ایک وہاں بٹھا تاکہ ان کا کمیونیکیشن لائن جو ہے وہ اسی طریقے سے توڑ دی جائے. درود محمد والا. ناروں کے اوپر آیا کہ بھئی نعرے لگانے ہیں یا نہیں لگانے, کہا نا تو لگانے, ہم نے بھی لگوائے, ہم نے بھی نعرے لگوائے, ہم نے کہا نعرے ایسے لگے لوگوں نے, ایک اور لگا, ایک دفعہ اور نعرے لگا دیا. میں کہا ویسا ہے تیسرا میں نعرے حیدری بول رہا ہوں یاری, ابھی نہیں لگانا, کل صبح فجر کی اذان کے وقت لگانا, کیونکہ مولا علی اذان کے وقت کبھی سوئے نہیں. اس وقت نعرہ لگا کے کہنا مولا میں آپ کے ساتھ, تب تو بات بھی ہے. ابھی آپ یہاں پر جس وقت نہ سونے کا کوئی امکان ہے, نہ سونے کی آپ کو عادت ہے, اس وقت آپ نعرے حیدری لگا رہے ہیں, ابھی کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی ابھی فائدہ ہے کم ہے, اس وقت لگائیے جب دنیا سو رہی ہے. یہ وہ کام ہے جو کر رہے ہیں, کام یہ نعرے بہت بھاری نعرے ہیں, یہ نعرے اور بالکل صحیح مثال کے طور پہ بھی فرض فرمائیے, نعرے حیدری یہاں پہ لگایا, قیامت کے دن بھی لگائیں, ان کے سائے میں اٹھیں گے, ساری باتیں ہیں. لیکن صرف ایک سوال یاد رکھیے گا, اگر یہاں پر صرف علی کا نام یاد رہا تو مرتے دموں یہ نام بھی یاد رہے یا نہ رہے معلوم نہیں ہے. موت کی سختی بہت شدید ہے. یہ نعرے جب تک روح کے اندر نہیں اتریں گے یہ قیامت کا یاد نہیں رہ پائیں گے, ان کو روح میں اتارنا پڑے گا. اچھا روح میں اتارنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کی ہر چیز نعرے حیدری طے کرے گی, ہر چیز نعرے حیدری طے کرے گی. اب مثال کے طور پر گھر سے اچھا نہیں لگتا کہ یہ سارے مقاصد نہ کر کے یہاں پہ بیٹھ کے کروں, لیکن میں عرض کر رہا ہوں مثلا صبح کو کتنے بجے اٹھنا ہے, 5, 6, 7, 8 کتنے بجے اٹھنا ہے, پوچھو نعرے حیدری کا تقاضا کتنے بجے. جو نعرے حیدری کا تقاضا ہے اس وقت اٹھ جائیں, عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, آپ اپنی مرضی سے چیک کر لیجئے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن علماء اخلاق کہتے ہیں کم از کم اذان سے ایک گھنٹے پہلے اٹھو, کم از کم ایک گھنٹے پہلے. یا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جن کا میں اتنا زیادہ ذکر کیا کر رہا ہوں بعض اوقات, اپنے شاگرد سے کہنے لگے تم کتنے بجے اٹھتے ہو, کہنے لگا مولانا صاحب اذان سے 20-25 منٹ پہلے اٹھتا ہوں تاکہ نماز عشاء پڑھ. کہنے لگے تو بہت کم ہے, ان کا شاگرد تھے, کہنے لگے بہت کم ہے, کہنے لگے اور پھر میں کیا کروں, کہنے لگے سردیوں میں کم سے کم 3 گھنٹے پہلے اٹھا کرو, گرمیوں میں 1.5 گھنٹے پہلے. یہ مولا کے شاگرد بھی نہیں ہے, 1400 سال کا فاصلہ ہے تب یہاں پر. ہم اور آپ رات کو نعرے حیدری لگاتے ہیں, صبح کو دیر سے اٹھتے ہیں اور سمجھ رہے ہیں یہ یالی ہو گیا. نہیں بھائی, یہ یالی نہیں ہوا. آپ صبح کو اٹھیں, کم از کم اتنا کریں فجر پر ڈوبے میں نہ ہو. فجر پہ تو اٹھے ہوئے ہوں, کہ جب طلوع یعنی فجر کی آواز آ رہی ہے نماز فجر کی اذان فجر کی تب میں اور آپ علی کے نام لینے والے کھڑے لوگ وہاں مسجدوں کو بھرے ہیں, مسجدیں خالی ہیں مگر ویسے ہی خالی ہیں, فجر پہ تو بیابان ہے, فجر پہ تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, فجر پہ ہے کہ مسجد کے اندر. یہ ظلم کرنا ہے, اپنے اوپر ظلم کر, اپنی نسلوں پہ ظلم کر رہے ہیں. مسجدوں کو کسی طریقے سے آپ جا کے روایات دیکھیں, ہم لوگوں نے روایات نہیں پڑھی, مشکل ہمارے ساتھ ہی اہل بیت کے ماننے والوں نے اہل بیت کی تعلیمات نہیں دیکھی. ایک کتاب ہے اردو میں ترجمہ ہوئی ہوئی ہے میزان الحکمت نام کر کے, میزان الحکمت, میزان الحکمت میں مختلف روایات موضوعات کی کیٹیگریز میں لکھی ہوئی ہیں. مثلا مسجد کے اوپر روایات علیحدہ کر دیں, جماعت کے اوپر روایات علیحدہ ہو گئی, تقویٰ پہ روایات علیحدہ, مثلا فضیلت پہ علیحدہ, بہت اچھا سیٹ ہے. تو مثال کے طور پر چند جلدوں میں, ایک جلد میں نہیں, کافی طولانی کتاب ہے, آپ اس کتاب کو کم سے کم ریفرنس بک کے طور پر اپنے گھر میں رکھیں, جب بھی کوئی موضوع ذہن میں آئے روایتیں پڑھیں, اہل بیت کی روایت. دنیا میں جو کچھ چاہیے اس دنیا سے, جو ظاہر آخرت ہے, سب ان روایات کے اندر ہے, سب کچھ ہے. مولا فرماتے تھے شرقوا ام غربوا لن تجدوا علما نافعا الا عندنا, مشرق میں جاؤ یا مغرب میں جاؤ مفید علم ہمارے سوا کہیں نہیں پاؤ گے. اب ہم اپنے بچوں کو انگلینڈ اور امریکہ بھیج رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں ان سے کیا ملنا ہے, کتنا کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, $5,000 ایک سیمسٹر کی فیس دے رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کے کیا حاصل کرنا ہے. نظام کفر کو اور اچھا سمجھنا ہے اور کفر کے پرزے بھر کے واپس آنا ہے, یہی ہو رہا ہے ہماری یونیورسٹیز میں بھی, یہی ہو رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا یونیورسٹیز میں نہ پڑھیں, مثال کے طور پر ہر بات کے ایک غلط رخ بھی نکل سکتا ہے, ممکن ہے کوئی سمجھے ہم کہہ رہے ہیں نہیں تعلیم حاصل نہ کریں, کچھ نہ کریں, نہیں تعلیم حاصل کریں, مقصد پہلے سوچیں, مقصد کیا ہے تعلیم حاصل کر رہے, دولت کمانی ہے تو حیوانیت ہے, طاقت چاہیے وہ حیوانیت ہے, شہرت چاہیے وہ درندگی ہے. آپ کو اللہ نے اہل بیت کی محبت اس لیے تھوڑی دی کہ حیوانیت کے پیچھے جائیں, محبت دی ہے کہ آپ فضیلت در کریں. فضیلت کیا ہے, تقویٰ, علم, جہاد فی سبیل اللہ, یہ اللہ کے نظام میں فضیلت ہے, ان کو آپ نے در کرنا. تو زندگی کا ہدف بنائیے. اچھا زندگی کے ہدف پہ ہم لوگ قانع کیوں نہیں ہیں, ہم نے کہا کنٹرول کریں, کنٹرول کریں, کنٹرول ہوتا کیوں نہیں ہے. مثلا ایک آدمی کو دیکھا وہ صبح اٹھ رہا ہے 8 بجے تیار ہوتا ہے 9 بجے آفس پہنچتا ہے, مجھے اٹھنا ہے, فرض فرمائیے کسی نے کہا پڑھو پڑھو نماز پڑھو, میں چلو روکھی سوکھی ایک نماز پڑھی لیں, صبح کو اٹھ کے 6:30 بجے اٹھ گیا میں کسی طریقے سے, میں نے 2 رکعت نماز پڑھی بڑی مصیبت سے اور کسی طریقے سے سوچا واپس سوؤں کسی طریقے, صحیح. اچھا اس پر بھی کڑتا رہتا ہوں کہ میری نیند ٹوٹتی ہے بار بار, صحیح. ہم لوگ کیوں ہیں ایسے, اس کی صرف ایک وجہ, جو خدا نے ہمارے لیے لذتیں رکھی ہیں وہ ابھی تک درد نہیں, وہ لذتیں ابھی تک ملی نہیں. اگر وہ لذتیں مل جاتی ہم بھی پھر 1.5 گھنٹے پہلے اٹھ رہے ہوتے, ہم بھی پھر اٹھ رہے ہوتے 1.5-2 گھنٹے پہلے اور پھر اللہ کی یاد کر رہے ہوتے, جو ہم نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے, ہمیں لذت نہیں ملی. دوستوں کو دیکھتا تھا ایران کے اندر, بعض دوستوں کو اپنے, 1.5 گھنٹہ دعائے کمیل کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, 1.5 گھنٹہ دعائے کمیل پڑھ رہے, کیا پڑھ لو 2.5 گھنٹہ دعائے کمیل, دعائے کمیل کیسٹ لگاؤ گے پڑھنے کو سننے کو 20 منٹ میں ختم ہو جاتی, وہ 1.5 گھنٹہ پڑھ, ایک ایک جملے کو سجدے میں جا رہے ہیں 10-10 منٹ ایک جملہ بولے چلے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, ہم ان لذتوں سے محروم رہ گئے. چونکہ ہم لذتوں سے محروم رہ گئے, لذتیں ہمیں لگی ہیں نیند میں, لذتیں لگی ہیں شکم میں, لذتیں لگی ہیں شہوتوں میں, ان کے پیچھے زندگی گزر رہی. اچھا یہی حیوانیت ہوتی ہے. اہل بیت نے چاہا تھا کہ ہم ان کی تعلیمات کی روشنی میں انسانیت کے اعلیٰ مراحل پہ پہنچے, بدقسمتی سے ان تعلیمات سے ہم آشنا ہو نہیں پائے, زندگی میں گم ہو گئے. اب نام اہل بیت کا لے رہے ہیں, کام دنیا والوں کے کر رہے ہیں, ہم گم ہو گئے. کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مثلا پہلے سادات کا ایک احترام تھا, جب یہاں سے واپس جا رہا تھا تو سوچ رہا تھا کیا وہ احترام واپس لایا جا سکتا ہے. ہاں بہت آسانی سے, کوئی مسئلہ مسئلہ ہی نہیں, چند باتوں پہ سوچنا شروع کر دیجیے. مثلا ہم میں سے فرد یہ سوچنا شروع کر دے, اب میں وہی کروں گا جو اہل بیت نے مجھ سے چاہا ہے. میں گارنٹی سرچ کر رہا ہوں کچھ ہی مدت کے اندر یہ پورا شہر بھی احترام کرے گا, بالکل بلا کسی شبہ آپ کی خدمت نرس کر رہا ہوں. کچھ ہی مدت گزرے گی پوری دنیا کو پتا چل جائے گا یہاں جو لوگ رہتے ہیں یہ مسلمان, ان کے عمل میں کوئی کمی نہیں, ان کی مسجدیں بھری ہوئی ہیں, ان میں تقوی اور پرہیزگاری ہے, جھوٹا ان میں نہیں ملتا, مکر و فریب ان کے اندر نہیں ملتا, سچائی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. فقیر بھی ہوگا تو صابر ہوگا, امیر ہوگا تو قانع ہوگا. ختم ہوئی زندگی, پورا شہر احترام کرے گا, پورا شہر احترام کرے گا. ہم نے اپنا احترام خود کھویا ہے, یہ پوری دنیا احترام کرتی ہے اگر ہم اپنے راستے پر چلتے رہتے. کوئی وجہ نہیں تھی کیوں نہیں سر جھکاتے ہمارے سامنے, یعنی ہمیں سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی کسی کی, لیکن یہ کرتے اگر ہم اپنے دین پر رہتے. ابھی بھی وقت, اگر مثال کے طور پر یہ مشہور ہو جائے کہ جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے رہتے ہیں ان کی مسجدیں بھری رہتی ہیں, آپ یقین فرمائیے آپ روڈ پہ بھی گزر رہے ہوں گے نا لوگ آپ کا احترام کریں گے. کیوں؟ جانتے ہیں ان کے اندر ایک فضیلت ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے, لوگ فضیلتوں کا احترام کریں گے. کہ برصغیر کا معاشرہ اتنا برا نہیں ہے جتنا دیکھنے میں نظر آتا ہے. یقین سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, اتنے معاشروں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کبھی نزدیک جا کر کبھی دور سے ان کے رہنے والوں کو. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, برصغیر کا معاشرہ بہت برا معاشرہ نہیں ہے, دیکھنے میں بہت برا ہے, اندر سے اتنا برا نہیں ہے. لہٰذا اگر میں اور آپ صحیح ہونے کی طرف چلے گئے, تھوڑا سا کنٹرول کر لیا, اپنا محاسبہ کر لیا, اصولوں کے اوپر زندگی گزار, مثال کے طور پر کیا اصول بنائے, بیٹھے بیٹھے جلدی جلدی اگر اصول بنائے کیا بنائے, پہلی بار جھوٹ آپ کی زبان سے نہ نکلے, بس یہاں سے شروع کر دیا. سادہ ترین کام عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, طے کر لیجئے جھوٹ زبان سے نہیں نکلنا. یقین فرمائیے خدا آپ کی سچائی میں اتنا احترام دے دے گا کہ میں اور آپ پریشان ہو جائیں گے, یہ ہو کیوں رہا ہے ایسا. اچھا روایتیں کتنی ہمارے پاس ہیں, فرمایا روایتوں میں کہ اللہ نے ساری برائیوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے, اس کی چابی شراب ہے. اس کے بعد اتنا تک تو ہم پڑھتے ہیں, اگلا جملہ لکھا ہے والکذب اشد من الخمر, اور یہ جھوٹ شراب سے زیادہ برا ہے. کہا خدا نے ساری برائیوں کو جمع کیا ایک کمرے میں, اس کی چابی شراب ہے. اس کے بعد اگلے جملے میں لکھا ہے اور جھوٹ شراب سے بدتر. کیوں جھوٹ ہماری زبان سے نکلے؟ اچھا اب اگر مثال کے طور پر کوئی یہ کہنا کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے, کون جھوٹ بول رہا ہے, تو آپ اپنا معاشرہ دیکھیے. کبھی جھوٹ مذاق کے نام پر ہے, کبھی سچ کے نام پر ہے, کبھی مصلحتوں کے تحت ہے, کبھی حکمتوں کے تحت ہے. آخری خط میں یہ لکھا ہے کہ جھوٹ ہے. کیوں ہے؟ ختم کر دوں چھوٹی چھوٹی مصنوعیات کے اوپر. مثال کے طور پر فرمایا ابھی میں لیٹ آؤں نا, کوئی مجھ سے پوچھے کیوں لیٹ آئے, کہوں ٹریفک تھا. ابھی بہت سادہ سی بات, ٹریفک تھا. ہاں ممکن ہے ٹریفک ہو, لیکن میں تو یہ تو میں جانتا ہوں نا ٹریفک تھا یا وہاں سے دیر سے نکلا تھا. یہ جھوٹ ہے اگر میں بولوں گا, جھوٹ ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی آپ سے کوئی بات کہے, ذرا سا بھی آپ سوچیے اپنی بات میں سچ بولیے, ہر صورت میں سچ بولے, لیکن زندگی تبدیل ہو جائے گی. کیوں ہمیں مانویت نہیں ہے؟ کیوں ہماری مانویت کی دنیا اتنی ہلکی سی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خرابیاں ایسی ہو رہی ہیں جن کے ہوتے ہوئے روح میں مانویت نہیں آ پا رہی. صاف سی بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اور اچھا ہے کہ باہر کی آواز بند ہو گئی, یہ اچھا کیا کہ اپنی بات سنائے, کیونکہ کم سے کم ابھی تو یہ ہو رہا ہے نا, ہم دوسروں کو سنانے کے چکر میں اپنوں کو بھی کچھ نہیں سناتے, دوسروں کو سنانا ہی شروع کر دیا. اب نہ دوسرے سنتے ہیں اور اپنوں کو تو سنا ہی نہیں رہے. مثلا میں ابھی آپ کے سامنے آ کر امامت ثابت کر دوں, امامت آپ پہلے سے مانتے, اور وہ میں سنا رہا ہوں کس کو, دکانداروں کو اور ہمسایوں کو, نہ انہوں نے سننا ہے نہ انہوں نے ماننا ہے, زیادہ سے زیادہ ان کے غصے میں اضافہ ہونا ہے. آپ کو محروم کیا اہل بیت کی تعلیمات سے اور ان کو سنایا انہوں نے سنا نہیں, تو پورا نتیجہ صفر ہو گیا. اچھا جتنا میں ان کو سنانے پہ لگاؤں, اگر آپ کو اہل بیت کی تعلیمات میں سے 2% بھی بتاؤں, آپ کا بھی بھلا ہے, وہ خود بخود سیکھ جائیں گے. آپ یقین مانیے, آپ چاہتے ہیں مثلا یہ محلے والے مثلا اہل بیت کی تعلیمات پر آئیں, یہ تو اتنا آسان کام ہے, یہ تو کوئی مشکل ہے ہی نہیں. آپ اپنی روح کے اندر اہل بیت کی فکر لے آئیے, دیکھیے آپ کے ساتھ سر جھکائیں گے نہیں جھکائیں گے. بالآخر یہ لوگ بھی انسان ہیں نا, یہ لوگ بھی کچھ تو سمجھتے ہیں بھائی. اگر اپنی بات ہے نا, اگر میرے منہ سے جھوٹ سنیں گے اور پھر میں ان کو سناؤں ولایت امیر المومنین, مانیں گے پھر؟ کہاں سے مانیں گے؟ میرے گھر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہیں اور میں کہہ رہا ہوں اہل بیت دنیا کی بہترین بافضیلت ترین انسان تھے, وہ کہیں گے جن کی تم ماننے والے تم خود ان کے پیروکار میں, ہمیں کس کی دعوت دے رہے ہو؟ کہاں دعوت دے رہے ہو تم ہمیں؟ آپ اور میں خود سوچیں نا, شیعت نہیں پھیل رہی, ہم ذمہ دار ہیں, اور کوئی ذمہ دار نہیں ہے, ہم ذمہ دار ہیں. کیوں نہیں پھیلائی شیعت؟ پھیلانے کیا پیسے سے پھیلتی ہے شیعت؟ یہ کوئی اور دنیا کا دوسرا سرکار جو پیسے سے پھیلے گا؟ شیعت پھیلنی ہے عمل سے, اہل بیت کی تعلیمات سے. عمل کرتے تو پھیل جاتے, نہیں عمل کیا بلاک ہو گئے, اپنے اپنے گھروں کے اندر محبوس ہو گئے, بدتر ہو گیا, ہمارے نام پہ لکھ دیا کافر, ہمارے نام پہ لکھ دیا کافر. اچھا دنیا میں آج تک تو ہوا نہیں تھا کبھی کہ کوئی شیعہ کو کافر کہے, اب کیوں کہہ دیا؟ دشمن پہلے برے تھے, یہ زیادہ برے ہیں. کوئی سمجھ رہا ہے یہ زیادہ برے ہیں؟ ان سے زیادہ برے معاملے اور ان کے دور میں آ چکے ہیں, بنی امیہ کے دور میں اس سے کہیں برے آ چکے ہیں, ان کی ضرورت نہیں تھی. کیوں ہوا ایسا؟ مسجدیں خالی ہیں, قرآن کے نام سے واقف نہیں ہیں, مسلمان کو کچھ سمجھ نہیں رہے, تو وہ اور کوئی بولے گا نہیں تو کیا بولے گا؟ ہماری مشکل ہے نا یہ. بھائی باب العلم ہمارے امام کا نام ہے, علم ہمارے پاس نہیں ہے, تو دوسرے لوگ جاہل نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے؟ ساری غلطی ہماری ہو رہی ہے. ان کو تو دشمن ہے, دشمن کو تو موقع ملتا ہے, دشمن کو موقع ملا سر جوڑ کے لکھ دیا دیواروں کے اوپر کہ یہ فلاں ہیں, اب ہم پھنس گئے. ابھی آپ چاہتے ہیں یہ سر جھکائیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے بالکل بھی, تھوڑی سی زندگی تبدیل کر لیجیے, دیکھیے پھر کیسے سر جھکاتے ہیں. جب آپ کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نظر آئے گی, خوف خدا نظر آئے گا, خود بخود ان کے سر جھکیں گے, کہیں نہیں جائے گا معاملہ. اگر ہم پاکستان میں 20% ہیں اور 50 سال سے 20% ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے, ذمہ دار ہمیں, ذمہ دار ہمیں. کیونکہ 20% کے اندر جو روح آنی چاہیے تھی وہ 2% میں بھی نہیں آ رہی, وہ روح آ جاتی پھر دیکھیں. ابھی بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ابھی بھی جو سننے والا ممکن ہے کوئی یہ سنے نا کہے گا کہ یہ دعوے کر رہے ہیں, سچائی نہیں ہے ان دعووں میں. ہاں تو پھر ذرا سا کام کریں, اپنی زندگی تبدیل کر کے دیکھیں, تھوڑی زندگی تبدیل کر کے دیکھیں, مصنوعات ختم کر دیں, سچائی کو اختیار کر لیں, اللہ کی بندگی شروع کر دیں. دیکھیں ہم لوگ احترام کرتے ہیں نہیں کرتے, احترام کی خاطر مت کیجیے گا, اللہ کی راہ میں مصیبت اٹھانے کے لیے تیار رہے, لیکن دیکھیں کریں گے احترام یا نہیں کریں گے. یقین فرمائیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جن بچوں جوانوں نے تھوڑی تھوڑی سی تعلیمات پر عمل کیا ان کا یہ عالم ہے, یونیورسٹی کالجز میں لوگ ان سے حساب علیحدہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں ان کا حساب علیحدہ ہے, ان سے ہم ایسے بات نہیں کریں گے. ہم نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ جن بچوں نے دین اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کیا ہے, دوسرے بچے ان کے سامنے گالی نہیں بکتے تھے. ہاں ممکن ہے آپ کے آج ماحول بہت خراب ہو گیا, ہاں بہت اس لیے خراب ہوا کہ ہم خود اپنی جگہ چھوڑ کے بیٹھ گئے, ورنہ کوئی مشکل کام نہیں تھا. یہ سب انسان ہیں, یہ سب سمجھتے ہیں. ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, آپ اپنے بچوں کو لے آئیے, اپنے بچوں کو کھڑا کیجیے, پوچھے کتنا قرآن کی آیتیں آتی ہیں؟ نہیں آئی. بچوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, ہم نے سکھایا نہیں. ہمارے بچوں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے, سامنے والے کی دم تھا کہ وہ کیا تھا, کافر ہے, دم تھا اس میں, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا, کر ہی نہیں سکتے تھے. کیوں ہم نے غلطی کی؟ ہم نے توجہ نہیں دی. اب مشکل یہ ہے کہ جو ہماری اصلی میراث ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہے. یہ ہماری اصلی میراث ہے جو اہل بیت نے ہمیں دی تھی. تو عرض ہوا کنٹرول کیجیے اپنی زندگی کے اندر, کچھ اچھائیوں کو ٹارگٹ بنا لیجیے. آپ ماشاءاللہ اتنا مجمع ہے یہاں پر, کچھ اچھائیوں کو ٹارگٹ بنا لیجیے. میں نے اس کی پہلی اچھائی جس کو آپ ٹارگٹ بنائیں وہ سچائی, سچ پہ آ جائیے. مصنوعیات نکال دیجیے, ہر قسم کی مصنوعیات نکال دیجیے, سچائی پہ آ جائیے, خود بخود آپ کا میرا راستہ اللہ کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے. اپنی عادتوں کو سنواریے, مثال کے طور پر کیا کریں, اول وقت نماز پڑھیں, نماز اول وقت پڑھیں, توجہ سے پڑھیں, نماز اول وقت توجہ سے پڑھیں, دیکھیں خود بخود زندگی بہتر ہوتی ہے نہیں ہوتی. یہ چند ٹپس میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جو بہت پریکٹیکل ہیں, اور ان کو شروع کرنے کے لیے کہیں اور نہیں کرنا ہے, یہیں سے شروع کرنا ہے جہاں پہ آپ تشریف کرنا ہے, بس یہیں سے شروع کرنا ہے. سچائی, کون نہیں جانتا سچائی کسے کہتے ہیں, سچائی اختیار کر دیں, نمائش ختم کر دیں, دوسرے کے سامنے اپنی ذات کے ذریعے کچھ احترام جمانا, یہ سب ختم کر دیجیے. مولا امیر مومن کی زندگی, رسول خدا کی زندگی, زمین پہ سوتے تھے, جوتیاں سیتے تھے اپنے ہاتھوں سے, کپڑوں میں پیبند بھی لگے ہوتے تھے, کوئی پرواہ نہیں تھی. پوری دنیا کے مالک ہیں, پوری کائنات کے مالک ہیں, وہ مٹی پہ سوتے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے سامنے کبھی اقرار کرنا پڑ جانا کہ زمین پہ سوئے تھے تو چھپائیں گے اس بات کو, کہ کسی کو یہ نہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے گھر میں مثال کے طور پر بستر نہیں ہے. کیوں, وہ تو امیر مومن زمین پہ سوتے تھے, کھلے عام کہتے تھے. ہمارے گھر میں دو چیزیں کم ہونا لگتا ہے, بے عزتی ہے, تو چھپاتے ہیں اس بات پہ کہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے, دوسروں سے رقابت کرتے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہے. کبھی کسی نے سوچا کہ علی یہ امیر مومن کا راستہ ہے, یہ امیر مومن کا راستہ, یہ امیر مومن کی زندگی کی دنیا کی رقابتوں میں تم پھنسے ہو؟ کون سے امیر مومن کے ماننے والے ہو بھائی؟ یہ بنی امیہ کا راستہ تھا, یہ میوزک کی داستان بنی امیہ کی داستان تھی. ہمارے پاس واقعہ موجود ہے چھٹے امام کی حیات طیبہ سے, درود بھیجو. کوفہ کا ایک آدمی ایک ہمسائے میں رہتا تھا, اس کے ہمسائے میں بنی امیہ کا تھا, یہ اہل بیت کا ماننے والا تھا, وہ بنی امیہ کا تھا. دن رات اس کے گھر سے میوزک کی آواز آتی تھی, دن رات گانے بجانے کی آواز آتی تھی. ایک دن یہ بیچارہ عاجز آ گیا, اس کے پاس گیا, کہنا کہ بھائی تو کسی بھی فرقے کا ہے, کسی بھی نسل قبیلے کا ہے, یہ بتا یہ کہاں سے اسلام میں حلال ہے, یہ تیرے دین میں حلال ہے؟ کہنے لگا نہیں, تیرے اوپر تو کیوں سنتا ہے؟ کہنے لگا میں بنی امیہ کا ہوں نا, میں ظالم تو جہنم میں جانا ہی ہے, اس لیے سنتا ہوں. میں سوچتا ہوں اس زمانے کا بنی امیہ بھی اتنا عقل مند تھا کہ اس کو پتا تھا اس کو سن کے تو جہنم ہی جانا ہے. اب تو بنی ہاشم کا ماننے والا بھی اتنا عقل مند نہیں رہا ہے. کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ یہ بات ہے ہمیں نہیں معلوم کہ بھئی یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ اہل بیت نے حرام کیا ہے, کہا ہے بتایا ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, اتنی سی باتیں نہیں پتا. پتا ہے نفس پہ کنٹرول نہیں ہے. دنیا کو دنیا داروں کو دنیا کے پیچھے بھاگتا دیکھ کر ہم جن کو دیندار ہونا چاہیے تھا ہم بھی دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے, صبر نہیں کر سکے. کیوں صبر نہیں کیا؟ وہ لذتیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر وہ لذتیں ہوتی ہم صابر ہوتے. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا کی لذتوں میں غرق ہیں, ہمارے پاس اس سے اچھی لذتیں, ہم ان کے اوپر اکتفا کر لیتے. اب نہ ادھر کی لذت, جب آپ کے پاس مانویت کی لذت نہیں ہے تو جسم تو لذت طلب ہے نا, روح تو لذت طلب ہے. مانویت کی لذت نہیں ملی تو کس لذت کے پیچھے بھاگے گی؟ جسم کی لذت کے پیچھے. اب سمجھ میں آئے کیوں دنیا کے پیچھے بھاگے گی؟ اس روحانی لذت سے اپنے آپ کو محروم کیا تو ظاہر جسمانی لذت کے پیچھے بھاگے گی. اچھا, اس روحانی لذت کو درک کرنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ لڑکپن. بہترین وقت لڑکپن, نہ جوانی نہ اجھڑپن نہ بڑھاپا, اس میں اس لذت کا کوئی اتنا مزہ نہیں ہے. اصلی مزہ وہاں پر ہے. اگر لڑکپن میں بچوں کو بچیوں کو مانویات کی لذت مل جائے, پوری زندگی یہیں رکے گی, کہیں نہیں جائیں گے. اور اگر اس وقت میں محروم رہ گئے پھر واپس آنا, اور یہ میں آپ کو خدمت ناز کرتا چلوں, یہ عرفا بھی کہتے ہیں کہ ایک آدمی جوانی تک آتے آتے سدھر نہ پایا تو اب باقی زندگی سدھارنے میں لگے گی, کمال نہیں ملے گا, پھر شاذ و نادر, پھر بہت مصیبت ہے. یعنی پھر کوئی کہے مجھے کمال چاہیے, اب اس کو جتن کرنے پڑیں گے, اس کے اوپر کوئی معجزہ ہو جائے, کوئی رحمت الہی برس اٹھے, یہ علیحدہ معاملہ ہے. راستہ تو کھلا ہے لیکن اتنا سخت ہے کہ چلنے والا نہیں ہے اس کے اوپر. بہترین وقت کہاں ہے؟ لڑکپن. بلوغ سے لے کر مثال کے طور پر 20 سال کی عمر تک, یہ وقت بہترین وقت مانویت حاصل کرنے. اس میں انسان کو مانویت کی عادت پڑ جائے, اس اللہ کی دیوی کو لذت حاصل کر لے, پھر کہیں نہیں گئے. انسان کی طبیعت ایسی. اچھا, اب ہم لوگ کیا کریں؟ مثلا میری عمر 40-41 سال ہو گئی, اب میں اپنی زندگی میں کیا کروں جب اس وقت میں حاصل نہیں کر پایا, اب کیا کروں, اب کم سے کم اتنا کروں اس کی کوشش کے اندر مشغول رہوں. کیوں, اگر یہ بھی نہیں کروں گا تو وہ دنیا کی لذت مجھے کھینچ کے فرعون کی طرف لے جائے گی. اپنے اپنے حصے کے فرعون بن جائیں گے ہم لوگ, اپنے اپنے حصے کے قارون بن جائیں گے. قارون کون تھا؟ دولت پرست. اس کے پاس دولت اتنی تھی جس کا شمار نہیں تھا. میرے پاس 1,00,000 روپے, میں 1,00,000 روپے کا قارون, ایک آدمی 2,00,000 روپے کا قارون, وہ دولت پہ اکڑتا تھا, میں اپنے 1,00,000 پہ اکڑ رہا ہوں. وہ بھی قارون, میں بھی قارون, وہ ذرا بڑا قارون اور میں اپنے حصے کے مطابق میں چھوٹا قارون. جو اپنی مال و دولت کے اوپر لوگوں سے احترام کس کرے وہ قارون ہے اصل میں. ہم نہیں سمجھ رہے اس بات کو. برزخ کی زندگی میں قارون کے ساتھ کھڑا ہوگا, قارون لیڈر ہے ان کا. قرآن کریم فرماتا ہے, قرآن کریم فرماتا ہے کچھ قیامت کے دن کچھ ہیں آئمۃ الحق, حق کے رہنما ہیں, اور کچھ ہیں جو کفر کے رہنما ہیں. جب قرآن سے پوچھا گیا کفر کے رہنما کون کون سے ہیں, کہا کفر کے رہنما قارون ہیں, فرعون ہیں, نمرود ہیں. اچھا یہ کفر, حق کے رہنما تو اہل حق کو لے کر چلیں گے, کفر کے رہنما کس کو لے کر چلیں گے؟ کہا جو بھی ان کی صفتوں پر آیا تھا ان سب کے رہنما یہ ہو. قارون کے لشکر بھی پیچھے چلے گا. کون تھا شخص؟ جو دولت کے ذریعے احترام کما رہا. اب وہ دولت کتنی ہو سکتی ہے, ضروری نہیں ہے ڈیفینس میں بنگلہ ہے احترام کما رہا ہے تو وہ قارون کے پیچھے, وہ تو ہوگا ہی اگر اس طرح کر رہا ہے. یہاں پر بھی ہو جائے گا, چھوٹا سا گھر ہے, چار چیزیں جمع کی ہیں, اسی پہ اکڑ رہا ہے, یہ بھی قارون ہے. 124 گھر کے اندر رہنے والا قارون. فرعون ہونے کے لیے ضروری ہے مصر کی حکومت؟ نہیں, چار آدمیوں کے اوپر حکم کرتا ہے ظلم کے ساتھ, یہ فرعون ہے, اپنی کیپیسٹی میں فرعون ہے. اس لیے قرآن کریم نے اتنے لوگوں کا ذکر کیا ہوا ہے. قرآن کریم میں 124,000 انبیاء آئے, ان کے نام نہیں پتا, اور فرعون قارون نمرود ان کے نام لکھے ہوئے قرآن کریم. کیوں لکھے قرآن کریم نے نام؟ چونکہ یہ تاریخ کے لوگ نہیں ہیں, یہ زندہ کردار ہیں جو ہر معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اس لیے ان کے نام لکھے ہوئے. اور ہمیں ہوشیار کیا کہ دیکھو تم قارون نہ بن جانا, تم ہارون نہ بن جانا, مامون کے باپ کی طرح. یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تعجب کی بات یہ, ظاہراً یہ لوگ شیعہ ہیں. تعجب کی بات یہ, ہارون و مامون آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ ظاہری طور پر علناً کہتے تھے ہم علی کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں. دونوں ہارون مامون, دونوں باپ بیٹے علناً کہتے تھے, اعلانیہ لوگوں کے سامنے کہتے تھے کہ ہم امیر المومنین کی خلافت بلا فصل کے قائل ہیں. مامون نے ایک زمانے میں اہل سنت علماء کو جمع کیا اپنے دربار میں, تمام اہل سنت علماء کو جمع کیا, کہنے لگا کہ تم میرے سامنے مجادلہ کرو اس بات پر کہ نبی کا خلیفہ بلا فصل کون ہے. علماء اہل سنت نے کہا کہ تم خلیفہ ہو, تم حاکم ہو, ابھی اگر ہم نے ثابت کر بھی دیا کہ کوئی اور ہمیں گردن اڑوا دو تمہارا کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں, مطمئن رہو میں امان لکھ کر دیتا ہوں, کوئی تم پہ بندش نہیں, کوئی سرزنش نہیں ہے, جو تمہارا شہریہ لگا ہوا وہ نہیں کٹے گا, جو پیسہ ملتا ہے ملے گا, آؤ گفتگو کرو, بحث کرو. کہنے لگا پھر ہم کھل کے دلیل دیں گے. کہا ٹھیک ہے تم کھل کے دلیل دو, میں بھی کھل کے دلیل دوں. علماء کو جمع کرتا ہے, سارے علماء اہل سنت جمع ہوتے ہیں, خود بیٹھ جاتا ہے, کہتا ہے تم ثابت کرو تم کس کی خلافت بلا فصل کے قائل, کام فلانی کے قائل کا ثابت کرو. انہوں نے ثابت کیا, مامون نے رد کر دیا. پھر دوسری دلیل لاؤ, پھر مامون نے رد کر دی. ہر دلیل لائے مامون دھڑ 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 رد کرتا چلا گیا. اچھا انہوں نے کہا تم ثابت کرو, نے کہا میں ثابت کرتا ہوں کہ علی خلیفہ بلا فصل, تم ثابت کر دی. یہ مامون رشید ہے. ڈاکٹر شریعتی کے والد نے کتاب لکھی تھی, اس میں لکھا تھا یہ جملہ کہ جس طرح مامون نے خلافت بلا فصل ثابت کی تھی اس زمانے میں کسی نے نہیں کی تھی. یہ مامون اتنا بڑا ظاہراً اہل بیت کا ماننے والا ہے کہ اپنے دربار میں بیٹھ کر علماء اہل سنت کو چیلنج کرتا ہے, خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہے, اس کے بعد آٹھویں امام کو شہید کر دیتا ہے. کیوں؟ یہ تو خلافت بلا فصل کا قائل ہے. یہ خلافت بلا فصل کا قائل ہونے کے بعد اب بچا کیا ہے؟ پھر امامت کا قائل ہے. ہارون اور رشید, مامون اور رشید دونوں. مامون اپنے باپ سے پوچھتا ہے آپ نے ساتھ میں امام کا اتنا احترام کیوں کیا؟ امام کا نام لیتا ہے, کہتا ہے ان کا اتنا احترام کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ یہ روئے زمین پر اللہ کے نمائندے, زمین پر اللہ کے نمائندے. تو مامون الرشید اپنے باپ ہارون سے کہنے لگا کہ اگر زمین پر اللہ کے نمائندے یہ ہیں تو ہم پھر کون ہیں؟ یعنی آج تک تو آپ کے نام کے آگے لکھا ہے خلیفہ، خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے جانشین، یا اللہ کا جانشین یا رسول کا جانشین. اگر زمین پر اللہ کا جانشین یہ ہیں ہم کون ہیں پھر؟ کہنے لگا ہم غاصب ہیں، ہم نے ان کا حق غصب کیا، ہم ان کے تخت پہ بیٹھے ہوئے. کہنے لگا پھر ہم تخت پہ کیوں بیٹھے ہوئے؟ اگر حق ان کا ہے، ہم نے غصب کیا تو ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ کہنے لگا اس لیے کہ اگر تم بھی راستے میں آئے تو تمہاری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا. ہارون باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ اگر تو بھی راستے میں آئے گا تیری بھی آنکھیں نکلوا دوں گا. مجھے یہ عزیز ہے، مجھے تخت چاہیے. راستے میں ساتویں امام آئے شہید کر دوں گا، آٹھویں امام آئے ان کو بھی شہید کر دوں گا، راستے میں کسی کو نہیں قبول کروں گا. یہ میں حقائق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بخدا اس میں کوئی شبہ بھی نہیں کرے گا کہ ہاں یہ حقیقت ہے. یہ مکالمے ہوئے ہیں، تاریخ کے اندر درج ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں ان باتوں. بس بظاہر خلیفہ بلا فصل کے قائل ہیں، لیکن دنیا اتنی زیادہ ان کے دماغوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے کہ امام کو شہید کرنے کو تیار ہے. اچھا، ہم لوگ جب ان باتوں کو سنتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر لرز جانا چاہیے. کیوں؟ بعض جگہ پر تو ہم بھی اپنے امام کی نہیں سن رہے. مثال کے طور پر ہم میں سے کون اس بات کا قائل نہیں ہے کہ امیر المومنین ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے وقت کھڑے ہوتے. کسی کو کوئی ہے اس آدمی چھت کے نیچے جس کو نہیں پتا، اس وہ زمین کے اوپر کوئی ہے مسلمان شیعہ جس کو نہیں پتا علی کیا چاہتے؟ تو کیوں نہیں کرتے پھر وہ تو علی چاہتے ہیں؟ دنیا رکاوٹ ہے اور کیا ہے، دنیا نے ہمیں اپنے ساتھ مشغول کیا ہوا. ورنہ اگر ایک لمحے کو آپ اس جو اس وقت ابھی آپ کے ذہن میں جو فکر آ رہی ہے اس کو ذرا سا اور تیز کرتے چلے جائیے، علی مجھ سے کیا چاہتے ہیں، علی کیا چاہتے ہیں، کچھ چیز ہے جو آپ کو نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم؟ امیر مومنین کی زندگی سے واقف نہیں ہے کیا؟ آپ نے 40-40 سال ہو گئے امیر مومنین کی زندگی کے اوپر تقریریں سنی، آپ نہیں جانتے امیر مومنین کی زندگی کیسی تھی، کون سی چیز چھپی ہوئی ہمارے لیے؟ صرف ایک مصیبت ہے، دنیا نے ہماری عقلوں کو پردے ڈال دیے، اور اسی دنیا نے ان کو بھی ذلیل کیا تھا جو اس وقت امامت کے دشمن تھے. اسی دنیا نے عمر ابن سعد کو کس نے ذلیل کیا تھا؟ عمر ابن سعد جس ذلت میں مبتلا ہوا نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا، اس ذلت میں کون پڑھ؟ عمر ابن سعد کا یہ عالم تھا، یہ رہ کی حکومت کے پیچھے گیا. آپ کو معلوم جب سید الشہداء کی شہادت کے بعد کوفہ واپس آیا، جس دن کوفہ کی گلیوں میں گھسا عورتوں نے اپنے اپنے گھروں سے خاک پھینکی اس کے سر کے اوپر، کہا تو اس شہر میں نظر نہ آیا ہمیں، تو حسین کا قاتل، خاک پھینکی اس کے اوپر. بہت اپنے دل کے اندر پشیمان ہوا کہ میں نے کیا کیا، کہ حکومت تو آخرت تو گئی، سید الشہداء کو مار دیا، جانتا تھا میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو جانتا تھا، اب صرف رہ گئی تھی دنیا سے امید. کوفہ شہر میں آیا، عورتوں نے خاک پھینکی اس کے سر کے اوپر، سمجھ گیا میں ذلیل ہو گیا. کہنے لگا چلو کوفہ نہیں جاؤں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا، رہ تو ہے نا. عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، کہنے لگا مجھے رہ کی حکومت کا وہ دے دو، میں جاؤں. کہنے لگا کہ تمہیں حسین کو مارنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ کہنے لگا تو نے؟ کہنے لگا میں تو نے دیا، تجھے کس نے کہا؟ کہنے لگا سب شاہد ہیں، قاصد شاہد ہے. کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کیا، یہ تو نے خود کیا ہوگا، تو نے لوگوں سے کیوں کہا کہ میں نے کہا؟ اب اس میں محاسبہ کر رہا ہے، اس کا اس سے حساب لے رہا ہے کہ تو نے لوگوں سے یہ کیوں کہا کہ میں نے حسین کو مارنے کا حکم دیا. کہنے لگا تو نے حکم دیا اس لیے میں نے کہا. کہنے لگا نہیں میں نے نہیں کیا. کہنے لگا پھر، کہنے لگا اب تم اہل نہیں ہو رہے کہ حکومت کے، لاؤ کاغذ دو. کاغذ دے اس کے ہاتھ سے پڑھ دے کر جاؤ، آخرت برباد کر کے آیا. کربلا کے اندر لوگوں کے سامنے عزت گوائی، عورتوں نے خاک پھینکی، رہ گئی حکومت رہ گئی تھی وہ بھی پٹ گئی، ختم. یہ ذلیل ہوا نا، کس کے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے؟ دنیا کے ہاتھوں. کون سی دنیا؟ یہ دنیا، ان کی دنیا وہ تھی، ہماری دنیا یہ ہے. ہم کچھ اور سمجھ رہے ہیں دنیا کسے کہتے ہیں؟ یہی دنیا ہے. میں کیا ہو رہا ہے کہ حکومت ملے گی مجھے؟ نہیں، میری دنیا یہی ہے، صبح کو اٹھنا ہے نہیں اٹھنا ہے، حلال کھانا ہے حرام کھانا ہے، جھوٹ بولنا ہے سچ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے نہیں کرنی ہے، میری دنیا یہ ہے. وہ اس دنیا سے پھنسے، ہم اس دنیا میں پھنسے. ان کے سامنے ایک جرم تھا جو بہت بڑا تھا، ہمارے سامنے وہ جرم نہیں ہے الحمدللہ. ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے, صرف ایک مشکل کے ساتھ, ابھی ایک مقابلہ اور ہوگا جس میں اولاد طاہرہ میں سے آئیں گے امام, ادھر پھر یہی مقابلہ ہوگا اور ہم میں سے سب نے اٹھ کر اس میدان میں پہنچنا ہے اور ہمارے اعمال بتائیں گے ہم نے ساتھ دینا یا نہیں دینا. ہم دنیا کی شکست خوردہ اس میدان میں امام کی نصرت کیسے کریں گے؟ ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میدان میں نہیں جانا؟ قلباً ہم کہتے ہیں کہ مولا جب تشریف لائیں تو خدا ہمیں قبروں سے اٹھا دے. ارے یہ تو سوچو, ایک دفعہ اگر اس میدان میں کھڑے ہو گئے تو وہاں مقابلہ ہے کیسا؟ پھر وہاں کسی اور چیز کا مقابلہ نہیں ہے, صرف ایک بات کا مقابلہ ہے, اس کے اعمال اس کی زندگی میں وفاداروں کے تھے یا بے وفاؤں کے تھے. وہاں پہ کشف ہو جائے, اس میدان میں کشف ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ میں نے جو بھی زندگی گزاری اس میدان کے اندر نئی زندگی ملے گی اور نیا فیصلہ ہوگا تو میں وہاں پہ اچھا فیصلہ کر لوں گا. نہیں, معذرت کے ساتھ جو میں اتنا اصرار کر رہا ہوں, یہ جو میں فجر پہ نہیں کھڑا ہو پا رہا نا, یہ وہاں رقم کر رہا ہے کہ میں نے کس کا ساتھ دینا ہے. یہ میں خود تحریر کر رہا ہوں وہاں کے لیے. برزخ کیوں چھوڑ دیجیے, برزخ کی زندگی تو مرنے کے بعد ہے, یہ اس دنیا کے اندر ہونا ہے بیماری کا. اور اگر نسل یہی نسل ہے جس میں ہونا ہے, ہمارا ایمان ہے یہی نسل ہے, ابھی بولتے ہمارا ایمان ہے نسل یہی نسل ہے, ہمارے سامنے نہیں ہے دور اتنا. کوئی وقت طے کرنے والا, طے کرنے والا کاذب ہے, وقت طے کرنے والا کاذب ہے, لیکن دل گواہی دے رہا ہے نسل یہی نسل ہے, نسل یہی نسل ہے. میرے جیسے آدمی طبیعی زندگی گزار گیا, نسل یہی نسل ہے. کہاں ہے پھر میں اور آپ؟ میدان میں کس کے ساتھ ہیں؟ کیوں اس بات پہ حساس نہیں ہے کہ مولا دیکھ رہے ہیں؟ کیوں اس بات کو نہیں سوچتے کہ مولا تشریف لا سکتے ہیں؟ دل سے تو کہتے ہیں آ جائیں, لیکن سنجیدہ نہیں ہے اس معاملے کے اندر کہ آ جائیں. آج صبح آ گئے اور انہوں نے مجھے کس حالت میں پانا ہے, میرے مال کو کس حالت میں پانا ہے, میرے گھر والوں کو کس حالت میں پانا ہے, میری اولاد کو کس حالت میں دیکھنا ہے, پھر میں وفادار ہوں؟ ہم نے یہ نہیں سوچا. جب میں اور آپ زبان سے کہہ رہے ہیں الاجل الاجل, تو الاجل کی تیاری بھی تو کرتے ہیں. الاجل کوئی کم بھاری نعرہ ہے؟ بہت بھاری نعرہ ہے. الاجل کا مطلب کیا ہے؟ الاجل کا مطلب ہے میں کہہ رہا ہوں مولا میں تیار ہوں, آپ تشریف لائیے. ہوں تیار ہوں, یہ ہم نے سوچتا تھا. اور ایسا ہے محترم, کرنا آپ ہی لوگوں نے, آپ ہی نہیں کرنا. اور ہاں ایک خطرے کے ساتھ, ہم نے ساتھ نہیں دیا نعوذ باللہ کسی بھی وجہ سے, اس امام کا ساتھ دینے والے بہت ہیں, بھول جائیے. خدا نے متعال فرماتا ہے کہ اگر تم لوگ پھر جاؤ گے, ان تتولوا, اگر تم پھر گئے, یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم پھر گئے تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے کر آئے گا, پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. یہ دنیا دکھا رہی ہے کون ہے جو اس وقت نصرت کے لیے تیار ہے. ابھی اپنے آپ سے پوچھیے گا, اپنی بات ہے, اس وقت اگر ہم سے کوئی کہے امام کی نصرت کرنے والوں کا لشکر کہاں پر ہے, ہم کسی کھاتے میں ہیں؟ پھر ہم نے کیا زندگی میں حاصل کی؟ پھر زندگی کا ہدف کیا ہوا؟ کیا ملا پھر مجھے؟ فرض فرمائیے میں نے 5 ارب روپے کی ایک پراپرٹی بنا دی, پاکستان کے 16 کروڑ عوام مجھے جاننے لگے, سب کچھ مل گیا, امام کے انصار کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے, اب کچھ ملا؟ خواب ہو گیا نا سب کا سب. پھر کیا ملا؟ عزیزان محترم یہ وہ حقیقت ہے جس کو غور کیا. نصرت امام آسان کام نہیں ہے. نصرت امام کی تیاری مرنے کے بعد نہیں ہے, نصرت امام کی تیاری ابھی ہے, ابھی. آپ اور میں اس بات کو سمجھ جائیں, زندگی آسان ہے, یہ زندگی بہت چھوٹی سی ہے, اگلی دنیا اس سے بہت بڑی ہے. یہ چند سال امام کی نصرت میں گزار دیجئے, معاملہ ختم. وہ میدان کربلا کے اندر وہ جو شہداء جانے والے تھے شہید ہونے کے لیے, وہ ایک دوسرے سے کہتے تھے اب کتنی دیر رہ گئی ہے, اس طرح کہتے تھے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کوئی بات کہی, کہنے لگا مذاق مت کرو, کربلا اشور کا دل مذاق, کہنے لگا میں سوچ رہا ہوں جو ہم دیکھ اس طرح آدھا گھنٹہ بھی نہیں رہتا جنت میں جانے میں, آدھا گھنٹہ بھی نہیں, جاؤں گا تلوار چلاؤں گا وہ میرے جسم پہ ماریں گے اس کا بھی درد احساس نہیں ہوگا اور دنیا سے رخصت ہوگی. تھوڑا سا ٹائم بہت ہوا 15-20 سال, پھر لاکھوں سال کی زندگی اہل بیت کی مسلم کے ساتھ. یہ 15-20 سال صبر نہیں ہوتا ہم سے, کتنی دیر لگی گزرنے میں, جو بوڑھے ان سے پوچھے 15 سال کتنی دیر میں گزرے. یہ دنیا کسی قابل نہیں تھی, ہم پتہ نہیں کس کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگنے. ابھی صحیح کر سچائی پہلے, نماز والے وقت پڑھی سچائی پہ, ایمان کا ذکر کثرت سے کرے, کثرت حجت خدا کا ذکر مسلسل ہوتا ہے, جتنا اس نام کا ذکر کریں گے زندگیاں خوب ہوتی جائیں گی, بہتر ہوتی چلی جائیں گی. مسلسل ذکر کرتے رہے, اٹھتے بیٹھتے بچوں کے نام امام کے نام پر رکھیں, بچوں کو سکھائیں, مثلا کسی عزیز اقربا کے گھر گئے امام کے نام کا ذکر کریں, جان بوجھ کر ذکر لے کر آئیں گے, انہوں نے تشریف لانا ہے. ہم جانتا ہوں ينقلبوا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا خلیل سی عبادت کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تو نے اعمال کی قبولیت کے لیے خلوص کو شرط رکھا ہے. پاک پروردگار ہمیں خلوص کی دولت سے مالا مال فرما. اے پاک پروردگار ہمارے قلب تاریک ہے. پاک پروردگار گناہوں کی کثرت نے انہیں تاریک کر دیا ہے. پاک پروردگار ذکر حسین کی نورانیت سے قلوب کو منور فرما. اے پاک پروردگار ہماری توبہ میں اتنی طاقت نہیں ہے پاک پروردگار, لیکن تو نے وعدے کیے ہیں پاک پروردگار غم حسین میں بہنے والے آنسوؤں کو ہماری توبہ کی جگہ قبول فرما. اے پاک پروردگار سعادت اہل بیت کی رہنمائی میں قرار دی تو نے. پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی رہنمائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار زندگی تیری امانت ہے. پاک پروردگار یہ جان تیری امانت ہے. اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما. اے پاک پروردگار قلب امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آون و انصار میں قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.